اللہ تعالیٰ کی مستقل قدرت اور جو اس نے انسان کو کچھ قدرت دی ہے غیر مستقل کی بحث کے بعد، ہم یہ عرض کرتے ہیں کہ اس کائنات میں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کی تقدیر سے ہے، اللہ تعالیٰ کے سارے فیصلے خیر کے ہیں، اور ہمارا یہ ایمان ہے کہ سب کچھ اللہ کی تقدیر سے ہے، جو چیز ہمیں خیر محسوس ہوتی ہے وہ بھی، اور جو شر ہے وہ بھی تقدیر سے ہے، اور انسان اپنے احوال اور حالات جو اچھے محسوس کرتا ہے، اور جن حالات اور احوال کو برا جان کے اللہ کی پناہ مانتا ہے، اور انسان کا نفع اور نقصان سب کچھ اللہ کے چاہنے سے ہے، اللہ کی مشیت سے ہے، اللہ کے ارادے سے اور اس کی قدرت سے ہے۔ اور اللہ تعالی نے قرآن کریم میں بار بار اس کا ذکر فرمایا ہے، اور اس نے کہا ہے 8ویں پارے کا جہاں سے آغاز ہوتا ہے کہ ولو اننا نزلنا الیہم الملائکہ، اور اگر ہم ان لوگوں پر جو کفر کرتے ہیں اپنے فرشتے نازل کر دیں، وکلمہم الموتا، اور ان سے مردے قبروں سے اٹھ کے کلام کرنے لگیں، وحشرنا علیہم کل شیئن قبلا، اور ہر چیز ہم ان کے سامنے لے آئیں، تو قبلا ما کانوا لیؤمنوا، یہ ہرگز انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے نہیں ہیں، الا ان یشاء اللہ، مگر جو اللہ چاہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے چاہنے سے ایمان ہے، اور اگر اللہ ہی نہ ایمان دینا چاہے تو اللہ کا عدل ہے، انصاف ہے، وہ نہ دینا چاہے تو کوئی نہیں ہے جو اس کو کہہ دے کہ تو ایمان ضرور دے، اور اس سے چھین لے، کسی کا بس نہیں چلتا اور کسی کی ہمت نہیں ہے۔ اس نے خود فرما دیا کہ دیکھو معاملہ یہ ہے کہ ہم چاہیں گے تو ایمان دیں گے، ولیکن اکثرہم یجہلون، لیکن لوگوں کی اکثریت نادان ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالی کے چاہنے سے ایمان ہے، اس لیے ایمان بھی اللہ کی جانب سے ہے، کفر بھی اللہ کی جانب سے ہے، اللہ نے ان چیزوں کو پیدا فرمایا ہے۔ ہاں البتہ انسان کو جو کچھ اختیار دیا ہے تو انسان اس اختیار کی وجہ سے اس کا انتخاب کرتا ہے۔ نواں پارہ جہاں سے شروع ہو رہا ہے، حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے نویں پارے کی پہلی آیت میں ارشاد فرمایا کہ قال الملأ الذین استکبروا من قومہ، اور وہ سردار جو متکبر اور مغرور تھے حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم میں، انہوں نے کہا لنخرجنک یا شعیب، اے شعیب ہم تمہیں ضرور اپنی اس بستی اور شہر سے نکال دیں گے، والذین آمنوا معاک من قریتنا، اور جو تجھ پر ایمان لائے ہیں ان کو بھی، او لتعودن فی ملتنا، یا پھر اسی صورت میں تمہاری نجات ہے کہ تم لوگ ہمارے دین کو قبول کرو، اور جو ہمارا دین ہے اس میں آ جاؤ۔ تو حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں جواب دیا اور کہا کہ قال اولو کننا کارہین، انہوں نے کہا اگرچہ ہم تمہارے دین سے بیزاروں تو بھی آ جائیں، قد افترینا علی اللہ کذبا، ہم نے اللہ تعالی پر جھوٹ بولا، ان عدنا فی ملتکم بعد اذ نجانا اللہ منہا، اگر ہم تمہارے دین کو دوبارہ اختیار کر لیں جبکہ اللہ ہمیں اس سے نجات دے چکا۔ حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام نہ پہلے کافر تھے اپنی نبوت سے پہلے، اور بات کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، معاذ اللہ۔ انہوں نے ایک بات ان کے سمجھانے کو کہی اور اپنے ساتھیوں کے متعلق فرمایا کہ دیکھو ہم تمہارے دین کو چھوڑ چکے، اگر اب ہم تمہارے اس شرک اور کفر کے دین کو قبول کر لیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہمارا دعویٰ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو گمراہی قرار دیا ہے، تو پھر اللہ کے متعلق ہم نے جھوٹ بولا۔ ہم جو تم سے کہتے تھے کہ وہی آتی ہے اور اللہ کو توحید اچھی لگتی ہے اور کفر سے خدا کو نفرت ہے، تو یہ سب چیزیں جھوٹ تھی۔ ان عدنا فی ملتکم بعد اذ نجانا اللہ منہا، ہم تمہارے دین میں آ جائیں کافر ہو جائیں جبکہ اللہ ہمیں نجات دے چکا. وما یکون لنا ان نعود فیہا الا ان یشاء اللہ ربنا, اور ہرگز نہیں ہو سکتا کہ ہم اس کفر کو اختیار کر لیں مگر یہ کہ اگر ہمارا رب اللہ چاہے. وسع کل ربنا کل شیء علما, اور ہمارے رب کی سمائی میں ہے سب چیز کی خبر, ہر ایک چیز اس کی خبر میں ہے, ہر ایک چیز کو وہ جانتا ہے, اس لیے ہم تمہارے یہاں آ جائیں. یہ تو اسی وقت ہو سکتا ہے جب خود اللہ چاہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کفر بھی اللہ کے چاہنے سے ہے, ایمان بھی اللہ کے چاہنے سے ہے. ہاں البتہ انسان اختیار کرتا ہے اسے اپنے غیر مستقل قدرت کی وجہ سے. وسع ربنا کل شیء علما, اللہ توکلنا, ہم نے اللہ پر بھروسہ کیا. ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین, اے پروردگار فیصلہ کر دے ہمارے درمیان اور ہماری قوم کے درمیان انصاف کے ساتھ, اور اے اللہ تو سب سے اچھا فیصلہ کرنے والا. حضرت شعیب علیہ السلام نے صاف بتا دیا کہ اب کفر ممکن نہیں. ہاں ایک ہی صورت ہو سکتی ہے اور وہ اللہ کا چاہنا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے چاہنے کے متعلق خود ارشاد فرمایا, اور اللہ نے کہا سورہ یونس میں اس کی 99 نمبر آیت میں 11 پارے میں ارشاد فرمایا, وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَن فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا, اور اگر تیرا پروردگار چاہتا تو جتنے لوگ زمین میں ہیں تمام کے تمام لوگ اللہ پر ایمان لے آتے, یقین کر لیتے. اللہ نے نہیں چاہا, اس کی اپنی حکمت ہے. اَفَأَنتَ تُكْرِهُ النَّاسَ, کیا آپ لوگوں کو مجبور کریں گے, لوگوں پر زور لگائیں گے کہ حتی یکونوا مومنین, کہ لوگ ضروری ایمان لے آئیں. وما کان لنفس ان تؤمن الا باذن اللہ, کوئی انسان اس وقت تک ایمان نہیں لا سکتا جب تک کہ اللہ کا حکم نہ ہو. اللہ کا حکم چلتا ہے اور یہی تقدیر ہے. ویجعل الرجس علی الذین لا یعقلون, اور جو لوگ سمجھتے نہیں ہیں, عقل نہیں رکھتے, اللہ تعالیٰ گندگی ان پر ڈالتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کفر کی گندگی, شرک کی گندگی, برے عقیدے کی گندگی, بدعمالیوں کی گندگی, یہ سب کی سب گندگی ان پر جا کر پڑتی ہے جو کافر ہیں, اس لیے کہ انہیں عقل نہیں ہے, اتنا شعور نہیں ہے کہ وہ اس بات کو سمجھیں کہ کیا چیز اچھائی کی ہے, کیا چیز برائی کی ہے. گندے عقائد, گندے اعمال, گناہ کی چیزیں, خدا کی نافرمانی کی باتیں, اور ایسے اعمال جن سے ہر سلیم الفطرت انسان نفرت کرتا ہے, اس گندگی میں وہ کافر پڑے ہوئے ہیں. اللہ نے فرمایا ما کان لنفس ان تؤمن الا باذن اللہ, اور کسی انسان کو ایمان نہیں ملتا کہ وہ ہو نہیں سکتا کہ وہ ایمان لائے, مگر اللہ کا حکم ہوتا ہے تبھی وہ ایمان لاتا ہے. حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کیا, انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اس تقدیر کو بخوبی سمجھتے تھے, اور اللہ کا اختیار, اللہ کی قدرت, حق تعالی شانہ کی عظمت اس کے سامنے کانپتے تھے. حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھیے, ان کا تذکرہ اللہ تعالی نے سورہ ہود میں فرمایا 12 پارے میں, سورہ ہود کی 33 نمبر آیت میں فرمایا, اللہ تعالی نے فرمایا حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قوم کو سمجھاتے رہے, اور بات شروع ہوتی ہے اس سے پہلے کی آیات سے, قالوا یا نوح قد جادلتنا فاکثرت جدالنا, لوگ بولے اور انہوں نے کہا نوح علیہ السلام سے تم بہت جھگڑ چکے ہم سے اور بہت جھگڑا کر لیا, فاتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین, اب جو تم سے وعدہ کرتا ہے نا, جس چیز سے تو ڈراتا تھا عذاب سے, لے آ اگر تو سچا ہے. قال انما یاتیکم به اللہ ان شاء, انہوں نے کہا عذاب تو اللہ ہی اگر چاہے گا تو آئے گا, وما انتم بموجزین, اور اگر اللہ کا عذاب آ گیا تو تم بھاگ نہیں پاؤ گے. وَلَا يَنفَعُكُمْ نُصْحِي إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنصَحَ لَكُمْ, اور دیکھو میں جو تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ ایمان لے آؤ اور میری نبوت کی مخالفت کو چھوڑ دو, اللہ کی راہ اپنا لو, اگر میں چاہوں کہ تم ایمان لے آؤ اور نصیحت کروں تمہیں, تو کوئی میری نصیحت نفع نہیں دیتی, میرے کہنے کا کچھ فائدہ تمہیں نہیں ہے. ان کان اللہ یرید ان یغویکم, اگر اللہ یہ چاہے کہ تم کافر رہو, اللہ تمہیں بے راہ رکھنا چاہے, بغیر ہدایت کے رکھنا چاہے, تو میرا کہنا کچھ فائدہ نہیں دیتا. ہو ربکم, وہ تمہارا پروردگار ہے, وہی الیہ ترجعون, اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. انہوں نے صاف بتا دیا کہ جو ایمان ہے وہ حق تعالی شانہ نے عنایت فرمانا ہے, میں تمہیں مجبور نہیں کر سکتا. میرا تمہارا معاملہ کیا ہے, میں تو تمہیں نصیحت کروں اور تم اس نصیحت کو مان لو، یہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ نہ چاہے، اور اگر وہ چاہے کہ تمہیں گمراہی پہ رکھے، کوئی نہیں ہے جس کی نصیحت اور جس کی بات تمہارے کام آئے۔ اسی لیے اسی سورہ مبارکہ کے آخر پہ اللہ نے فرمایا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ، اور اگر تیرا پروردگار چاہتا تو دنیا میں ایک ہی دین ہو جاتا، ایک ہی راہ ہوتی لوگوں کے پاس، یہ جو اللہ نے اختیار دیا ہے نا لوگوں کو۔ وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ، لوگ مذہب کے معاملے میں ہمیشہ اختلاف کرتے رہیں گے، مگر جن پر خدا نے رحم کیا انہیں اللہ نے صحیح عقیدے پر رکھا، وَلِذَٰلِكَ خَلَقَهُمْ، اور اسی لیے اللہ نے لوگوں کو پیدا کیا۔ اس پر بھی غور کر لینا چاہیے جو وحدت ادیان کے فلسفے کے قائل ہیں، اور جو چاہتے ہیں کہ دنیا میں سارا دین ایک ہی ہو جائے، اور جو لوگ سمجھتے ہیں کہ دین اصل میں ایک ہی ہے اور رام اور رحمان ایک ہی چیز ہے، انہیں اس آیت پر بھی غور کر لینا چاہیے۔ اللہ نے فرمایا اگر ہم چاہتے کہ سارے انسان ایک ہی دین پر قائم رہیں تو کچھ مشکل نہ تھا، ہو سکتا تھا، لیکن ہم نے یہ چاہا کہ ان میں اختلاف رہے، وَلِذَٰلِكَ خَلَقَهُمْ، ہم نے پیدا ہی نہیں اس لیے کیا ہے، وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ، اور تیرے پروردگار کا کہا ہوا لفظ یہ پورا ہونا ہے، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، کہ ہم یقیناً بھر دیں گے جہنم کو انسانوں سے اور جنوں سے، جنات بھی جائیں گے انسان بھی جائیں گے۔ اس لیے یہ اللہ کی بے نیازی ہے، حق تعالی شانہ کی اپنی حکمتیں ہیں، اس کا عدل ہے، یہ اب کی بات نہیں ہے کہ جو لوگ گناہ کرتے ہیں وہ تقدیر کا سہارا لیتے ہیں اور کہتے ہیں تقدیر میں نہ ہوتا تو پھر کیسے ہوتا، میں جو کفر کر رہا ہوں یہ بھی خدا کا فیصلہ ہے، معاذ اللہ چوری کر رہا ہوں یہ بھی خدا کا فیصلہ ہے، یہ بڑا پرانا فلسفہ ہے اور بڑی پرانی باتیں ہیں، کوئی نئی بات نیا فلسفہ اس میں نہیں ہے۔ اللہ تعالی نے 14ویں پارے میں سورہ النحل میں ارشاد فرمایا، 34 نمبر آیت اور 35 اس کی دیکھیے، اللہ نے فرمایا وقال الذين اشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا، جو لوگ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں انہوں نے کہا اگر اللہ چاہتا تو ہم اس کے علاوہ کبھی کسی کی عبادت نہ کرتے، اور اگر اللہ چاہتا تو ہمارے باپ دادا بھی کسی کی عبادت نہ کرتے۔ یہ جو شرک ہم کر رہے ہیں یہ اللہ کے چاہنے کی وجہ سے کر رہے ہیں، اور ہمارے باپ دادا جو مشرک مر گئے اور شرک کرتے ہیں یہ سب خدا کے چاہنے کی وجہ سے ہے۔ وَلَا حَرَّمْنَا مِن دُونِهِ مِن شَيْءٍ، اور اسی طرح ہم کوئی بھی چیز جو حرام قرار دیتے ہیں یہ اللہ ہی کی طرف سے ہے، اللہ نے تقدیر لکھی ہے۔ اللہ نے فرمایا كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ان سے پہلے جو امتیں ہلاک ہوئی مشرکین جو تھے وہ بھی یہی دلیل دیا کرتے تھے، فَحَلَّلَ الرُّسُلِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، ہم نے اپنے رسولوں پر علیہ الصلوۃ والسلام کوئی ذمہ داری نہیں ڈالی مگر یہ کہ وہ ہماری طرف سے بات کھول کر پہنچا دیں۔ یہ ان نادان مشرکین کا کلام ہے کہ اللہ کو اگر شرک برا لگتا ہے، یہ جو حلال اور حرام ہم کرتے ہیں اپنے پاس سے یہ کام اللہ کو برے لگتے ہیں تو کیوں کرنے دیتا ہے؟ ہر فرقے کے نزدیک بعض کام برے ہوتے ہیں، پھر وہ کیوں ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے اجمالاً جواب دیا، اللہ نے کہا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ذمے ہم نے رکھا تھا کہ انہیں منع کرتے رہو، اور منع کرتے رہے، بس آگے جس کی قسمت تھی ہدایت پانی اس نے پائی، اور جو خراب ہونا تھا ہوا، اللہ کو یہی منظور ہے، وہی چیز والی ذالک خلقہم، اللہ نے اسی لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا فمنہم من ہدی اللہ، سو اس میں کیا ہوا، ولقد بعثنا فی کل امت رسولا، ہم نے ہر ایک امت میں رسول بھیجا، اور ہمارے رسولوں نے بتایا علیہم الصلاۃ والسلام ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، اللہ کی بندگی کرو اور بچو خدا کے ساتھ شرک کرنے سے، شیطان کی پیروی سے اس سے بچنا، وَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ، اور کچھ ایسے تھے جنہیں اللہ نے ہدایت دی، وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ، اور کچھ ایسے تھے جن پہ گمراہی ثابت ہو کر رہی، اللہ نے ہدایت نہیں دی گمراہ ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت مشیت قدرت ارادہ یہی تھا، اس لیے انسان اللہ کی تقدیر کے معاملے میں اللہ سے اس بات کی طلب رکھے اور کہتا رہے اللہ تعالیٰ سے کہ خدا اس دین پہ قائم رکھے اور اسی پہ موت دے جو اس کا اپنا دین ہے اور جس کو وہ خود چاہتا ہے۔ شرک کی باتیں کفر کی باتیں کر کر کے اللہ کے ذمے کام لگا دیا، اللہ تعالیٰ کی تقدیر اور اس کی قدرت وہ جیسے چاہے سو کرے، کوئی نہیں ہے جو اس کو روک سکے اور کوئی نہیں ہے جو اس کے نفاذ میں دم مار سکتا ہو، ذرہ برابر بھی کسی کی مجال ہو کہ اللہ کے فیصلے میں رکاوٹ بن جائے، معاذ اللہ. اس لیے خدا کی تقدیر اس دنیا میں بھی اور خدا کی تقدیر آخرت میں بھی، صحیح مسلم میں کتاب الایمان میں روایت آئی ہے اور 83 نمبر جو باب ہے، چیپٹر نمبر 83، اس میں امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے ایک عنوان، ایک حدیث لائے ہیں. عنوان تو امام نبوی رحمت اللہ نے غالباً اس پہ قائم کیے تھے، انہوں نے عنوان اس پہ یہ لکھا کہ آخری آدمی جو جہنم سے نکلے گا اس کا کیا حال ہوگا. اور یہ روایت ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی. دیکھو انسان کا اللہ کے ساتھ کیا تعلق ہے، بس اللہ پہ بھروسہ کرے، اسی کا نام لے، اسی کی عبادت کرے، اسی کے پاک ناموں کو جپے، اسی کے سامنے سجدہ کرے، اپنا دکھ سکھ جتنی کتھا ہے اس کے سامنے رکھے، خیر اور شر جس کو ہم شر سمجھتے ہیں یہ سب کا سب اس کی جانب سے ہے، چپ کر جائے اور اللہ کی تقدیر کو دیکھے اور پھر اس کے بعد اطمینان اور سکھ کا سانس لے. اگر اللہ تعالیٰ ایمان پہ موت دے دے اور اللہ تعالیٰ معاف فرما دے، بہت بڑی خوش قسمتی کی بات ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ کہا، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی بات سنو. ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آخری آدمی من یدخل الجنۃ رجل، وہ جو جنت میں داخل ہوگا، فہو یمشی مرتن ویقبو مرتن وتصفوہ النار مرتن، چلے گا آگ سے نکلا ہوا جسے آگ نے جلایا تھا اور اس طرح کے لڑکھڑاتا ہوا چلے گا، ایسا لڑکھڑائے گا، ایسا گرے گا کبھی کہ اس انسان کا چہرہ زمین پہ جا کے لگے گا، پھر اٹھے گا اور پھر جلنے کی وجہ سے چہرہ سیاہ ہو گیا ہوگا. اور جب اس آگ سے نکل کر تھوڑا سا آگے ہٹے گا تو مڑ کے دیکھے گا آگ کو اور کہے گا کہ تبارک الذی نجانی منک، بڑی برکت والی ہے وہ ذات، بڑی مبارک ذات ہے وہ، اللہ کی ذات مبارک ہے، اللہ برکتیں دینے والا ہے جس نے مجھے اے آگ تجھ سے بچایا، میری جان چھٹی تجھ سے. لقد آتانی اللہ شیئن، اللہ نے اتنی بڑی مصیبت ٹلا دی، اللہ تعالیٰ نے اتنا کرم فرمایا، اتنی مہربانی کیا ہے کہ ما آتاہ احدم من الاولین والآخرین، اس کائنات میں جتنی خدا کی مخلوق اولین اور آخرین ہے کسی پہ اتنا احسان نہیں کیا جتنا آج مجھ پہ احسان فرمایا ہے کہ مجھے تجھ سے نجات دی. چل رہا ہوگا، آگے دیکھے گا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ ایک درخت اگا دیں گے. یہ درخت کا امتحان دیکھو. اب وہ کہے گا اے پروردگار، عرض کرے گا کہ اللہ اس درخت کے قریب کر دیں، فل استذل بذلھا، اللہ اس کے سائے میں میں ٹھہر جاؤں اور اس کے نیچے چشمہ بھی ہے، اللہ اس چشمے سے پانی پی لوں. اب کہاں اسے آگ سے بچنا ہی سب سے بڑی نعمت نظر آ رہی تھی، درخت اور پانی پر جب نظر پڑی تو کہتا ہے اللہ اس پانی کو پی لوں، اس درخت کے نیچے چلا جاؤں، پروردگار آپ مہربانی کر دیں، مجھے اس درخت کے قریب کر دیں. تو اللہ تعالیٰ اس سے کہیں گے کہ جب نہ آدم، اے آدم علیہ السلام کے بیٹے، میرا گمان ہے، مجھے یقین ہے کہ ان آتیتو کہا سألتنی غیرہا، میں تمہیں اس درخت کے سائے میں لے جاؤں اور پانی پی لو، یہ نعمتیں تمہیں عطا کر دوں، تو تم اس کے بعد پھر مجھ سے سوال کرو گے. وہ کہے گا لا یا رب، اے پروردگار میں کوئی سوال نہیں کروں گا. اور پھر اللہ سے وعدہ کرے گا کہ اللہ ایک بار بس آپ لے جائیں، میں وعدہ کرتا ہوں آپ سے اس کے بعد کچھ نہیں مانگوں گا. اور اللہ تعالی اس انسان کو معذور قرار دے گا، لِأَنَّهُ يَرَى مَا لَا صَبْرَ لَهُ عَلَيْهِ، اس لیے کہ اللہ کو علم ہے کہ انسان صبر نہیں کر سکتا، بار بار مانگے گا، بار بار مانگے گا. فَيُدْنِيهِ مِنْهَا، اللہ اس کے قریب اسے کر دیں گے درخت کے. وَيَسْتَظِلُّ بِذِلِّهَا وہ یشرب مائیہا، وہ اس سائے میں چلا جائے گا اور درخت کے سائے میں بیٹھ کے پھر پانی بھی پیے گا، اطمینان ہو گیا. یہ امتحان تھا. اور پھر اس کے بعد اسے آگے چل کر ایک اور درخت نظر آیا، وہاں بیٹھا ہوا ہے ابھی سائے میں اور دیکھتا ہے ایک اور درخت ہے، ہی احسن من الاولی، یہ پہلے درخت سے بھی اچھا ہے، اس کا سایہ زیادہ گھنیرا ہے. یہ کہے گا اے رب، اے پروردگار، مجھے اس درخت کے قریب کر دیں، میں یہاں پانی پی لوں اور اے اللہ اس کے سائے میں چلا جاؤں. اور پھر کہے گا کہ لا اسألک غیرہا، اللہ اس کے بعد آپ سے کچھ نہیں مانگوں گا. اللہ تعالیٰ اس سے کہیں گے کہ ابھی تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ اس درخت کے علاوہ کچھ نہیں مانگو گے، اور پھر اب مانگتے ہو. تو پھر عرض کرے گا کہ اللہ مجھے اس کے قریب کر دیں. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا ہم تمہیں اگر اس کے قریب کر دیں تو پھر کیا ہوگا، کیا تم اس کے بعد سوال کرو گے؟ فَيُعَاخِدُهُ اللَّهُ يَسْأَلَهُ غَيْرَهَا، وہ اللہ تعالیٰ سے پھر عرض کرے گا کہ اللہ ایک بار آپ قریب کر دیں، میں اس کے بعد کچھ نہیں مانگوں گا. اور اللہ تعالیٰ سمجھ جائیں گے کہ یہ اس پہ معذور ہے، یعنی اللہ کے علم میں ہوگا پہلے سے. لِأَنَّهُ يَرَى مَا لَا صَبْرَ لَهُ عَلَيْهِ فَيُدْنِيهِ مِنْهَا، اللہ تعالیٰ دیکھیں گے کہ اس بندے کو تو اب صبر آئے گا ہی نہیں، بار بار مانگتا رہے گا، اور پھر اللہ اس دوسرے درخت کے نیچے اسے جانے کی اجازت دے دیں گے، چلا جائے گا اور وہاں پانی پیے گا، اور پھر اس کے بعد جنت کا دروازہ اسے نظر آئے گا، اور جنت کے دروازے پر ایک درخت اسے نظر آئے گا، ہے یا احسن من الاولیین، جو ان پہلے دونوں درختوں سے اچھا ہوگا اور خوبصورت اور بہتر. کہے گا اللہ اس درخت کے نیچے بھیج دیں، اور اللہ میں اس کے سائے میں رہوں اور پانی پیوں، لا اسألک غیرہا، اللہ اس کے بعد آپ سے کچھ نہیں مانگوں گا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے، ابھی تو تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تم اللہ تسألنی غیرہا، اس کے دوسرے درخت کے علاوہ کوئی چیز نہیں مانگو گے. اب تم تیسرے درخت کو دیکھ کے پھر شروع ہو گئے ہو، اور پھر اللہ تعالیٰ کا علم ہے، اس انسان کو صبر نہیں ہو سکتا، بار بار مانگتا رہے گا. فَيُدْنِيهِ مِنْهَا، اللہ کہیں گے اچھا ادھر چلے جاؤ. فَإِذَا أَدْنَاهُ مِنْهَا، جب جنت کے دروازے والے درخت کے نیچے جائے گا تو فَيَسْمَعُ أَصْوَاتَ أَهْلِ الْجَنَّةِ، وہ جنت والوں کی آوازیں سنے گا، اندر سے آوازیں آ رہی ہوں گی. اب اس انسان کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو جائے گا. تین مرتبہ یعنی تین درختوں کے نیچے آ چکا، تیسرے درخت پر پہنچ کے پھر کہتا ہے کہ ادخلنی ہا، اللہ آپ جنت میں بھی داخل کر دیں. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یبن آدم ما یسرینی منکا، ارے آدم کے بیٹے، تو کیسے میری جان چھوڑے گا؟ خالص عربی کا محاورہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اگر آپ اس کا باب محاورہ ترجمہ کریں گے اردو میں تو اللہ تعالیٰ کہے گا جیسے ہم کہتے ہیں، جیسے انسان آپس میں محاورے میں بولتے ہیں کہ یا اللہ آخر کون سی چیز میری جان چھوڑائے گی، آدم کے بیٹے تو میرا پیچھا کیوں نہیں چھوڑتا، تین مرتبہ تو ہو گیا یہ. یبنا آدم ما یسرینی منکا، آخر کون سی چیز ایسی ہے جس پہ تیرے سوال بند ہوں گے بار 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 بار. اور پھر فرمائیں گے اجرزی کا ان اوتی کا دنیا مستحا ماہا، اچھا چلو اس طرح کرتے ہیں کہ تمہیں اتنی دنیا دے دیتے ہیں جتنی دنیا اور زمین تم چھوڑ کر آئے تھے، اور اس سے ایک گنا زیادہ کر دیتے ہیں. اس زمین جتنی سلطنت اور بادشاہت لے لو، اور اتنی زمین اور بھی لے لو. قال یا رب، کہہ گئے میرے پروردگار، اتستہزی منی وانت رب العالمین، اللہ آپ مذاق فرماتے ہیں مجھ سے جبکہ آپ تو بادشاہ ہیں، شہنشاہ ہیں اور پوری کائنات کے پروردگار ہیں. اور یہ کہہ کے ابن مسعود رضی اللہ عنہ ہنس پڑے، ان کا الا تسالونی مما اضحکو، تم مجھ سے پوچھتے نہیں ہو کہ میں کیوں ہنساؤں؟ تو ان کے شاگردوں نے کہا کہ حضرت کس وجہ سے؟ انہوں نے کہا بالکل اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا سنا کے ہنس پڑے، اور ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول آپ ہنستے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہ کہے گا نا کہ اللہ آپ جنت میں بھیج دے، اور جب یہ کہے گا کہ اللہ آپ، اللہ اس سے کہیں گے اچھا چلو اس طرح کرتے ہیں میری جان چھوڑو، میں تمہیں زمین جو چھوڑ کے آیا اتنی اور اس کے برابر اتنی اور بھی دے دیتا ہوں. تو اور جب یہ کہے گا کہ اللہ آپ مجھ سے مذاق کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہنس پڑیں گے اس آدمی پہ. من ذہک رب العالمین حین قال، جب اس آدمی نے یہ کہا کہ اللہ آپ مجھ سے مذاق فرماتے ہیں، نہ کہ آپ تو شہنشاہ ہیں، ساری کائنات کے مالک ہیں، تو من ذہک رب العالمین، اللہ اس سے ہنس دیں گے اور کہیں گے انی لا استہزی منکا، میرے بندے میں نے تجھ سے کیا مذاق کرنا ہے، ولکنی علی ما یشاء قادر، لیکن اصل بات یہ ہے کہ جو میں چاہتا ہوں کر گزرتا ہوں، میرا پورا تصرف ہے، پوری قدرت ہے میرے پاس، میں جو چاہوں سو کروں. یہ ہے اللہ کی قدرت. پھر دوسری روایت لائیں، وہ تو ابو سعید رضی اللہ عنہ کی ہے. انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل جنت میں سے ایک حال تمہیں بتاؤں، صرف اللہ وجہ عن النار، جہنم سے اللہ اس کے چہرے کو پھیر دے گا جنت کی طرف، اور وہ ایک درخت دیکھے گا اور اس کا سایہ دیکھے گا اور کہے گا اے رب قدمنی الی ھذہ الشجرۃ اکون فی ظلہا، اللہ مجھے اس درخت کے قریب کر دیں، میں اس کے سائے میں بیٹھ جاؤں. اور پھر انہوں نے ساری حدیث وہی سنائی جو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سنائی، ہاں اس اضافے کے ساتھ کہ اللہ نے اس سے کہا کہ ماں یسرینی منکا، میرے بندے آخر کون سی چیز میری جان چھڑائے گی تجھ سے، کیا چیز دوں کہ تیرا یہ مانگنا ختم ہو. وہ یذکرہ اللہ، اور اللہ اسے یاد دلائے گا کہ تم نے ابھی یہ چیز مانگی تھی، ابھی یہ چیز مانگی تھی. فیضن قطعت بہ الامانی قال اللہ، اور جب بندہ مایوس ہو جائے گا کہ بس اب اتنی مرتبہ تو مانگ چکا ہوں اب کچھ نہیں ملتا، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کون سی چیز میری جان تجھ سے چھڑائے گی، تو اس کی امیدیں منقطع ہو جائیں گی. اللہ کہیں گے اچھا جا، دنیا جتنی تھی نا تیری اتنی لے لے، وعشرت امثالہ، اور اس سے 10 گنا اور بڑی سلطنت لے لے. یہ پوری دنیا جتنا بھی آج ہم دیکھتے ہیں، جتنے ممالک بھی دنیا کے 150 سے زیادہ ممالک، اور یہ سب چیزیں، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہیں گے اچھا اس سے 10 گنا بڑی دنیا تمہیں دیتے ہیں. ثم يدخل بيته فتدخل عليه زوجتاه من الحور العين فتقولان الحمد لله الذي احياك لنا واحيانا لك. اللہ تعالیٰ جب اسے بھیجیں گے پھر وہ اپنے محل میں داخل ہوگا، اور پھر وہ دیکھے گا وہاں حوروں کو، اور دو بیویاں اللہ اسے عنایت کر دیں گے، اور وہ دونوں کہیں گی کہ اللہ کا شکر ہے جس نے تمہیں پیدا کیا تھا ہمارے لیے اور ہمیں تمہارے لیے. اور وہ آدمی ان عورتوں سے کہے گا ما اوتی احدم مثل ما اوتی، تو اور دیکھو اللہ نے مجھے اتنی بڑی سلطنت دے دی، خدا نے اتنی بڑی جنت دے دی کہ میں نہیں سمجھتا میرے برابر کسی کو جنت ملی ہو، 10 گنا بڑی جنت. حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کی روایت آئی، حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ ممبر پر بیٹھے اور انہوں نے کہا کہ سالہ موسیٰ ربہو، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ سے سوال کیا اور اپنے پروردگار سے پوچھا کہ اللہ جنت میں سب سے کم درجے والا آدمی کون ہوگا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام سے، ظاہر ہے کہ حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ یہ بات خود سے تو نہیں جان سکتے تھے، یہ یقیناً انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہوگی، اور طویل حدیث ہے جس کا خلاصہ یہ کہ اللہ تعالیٰ جنت والوں کو جنت میں بھیج دیں گے، جہنم والے جہنم میں، اور پھر یہ ایک آدمی ہوگا اور اس پر مہربانی کی جائے گی. جب لوگ اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ چکے ہوں گے، اپنے اپنے محلات میں آرام سے زندگی گزار رہے ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اترضا یکون لک ملک من ملوک الدنیا، تم کیا مجھ سے خوش ہو، راضی ہو میرے بندے، میں اگر تمہیں دنیا میں جو بادشاہ ہوا کرتے تھے ان جیسی ایک بادشاہ دے دوں. تو کہے گا پروردگار میں کیوں خوش نہیں ہوں، کیوں راضی نہیں ہوں، مہربانی کریں، یہ سب سے کم درجے والے جنتی کا حال ہے. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے لکذالک، دنیا میں ایک بڑا بادشاہ جو کتنی زمینوں اور ملکوں کا مالک تھا اتنی بڑی حکومت آج تمہیں دیتے ہیں، ومثلہ اور اس سے دگنی کر لو، ومثلہ اور اس سے تین گنا کر لو، ومثلہ چار گنا کر لو، مثلہ پانچ گنا کر لو، ایک اصل اور چوگنی اس سے چار گنا زیادہ لے لو. فقال فی الخامسۃ رضیت، جب یہ پانچویں مرتبہ اللہ تعالیٰ کہیں گے اس سے کہ چار ایک تو لے لو اصل اور چار گنا اس سے پانچویں، تو پانچویں پہ بول پڑے گا اور کہے گا رضیت، اللہ میں راضی ہوں، میں خوش ہوں، اے پروردگار میں بالکل مطمئن ہوں. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نہیں، ھذا لک، اچھا اس طرح کرو کہ پانچ زمینیں میں نے تمہیں دے دی، عشرت و امثالہا، ان پانچ کو 10 گنا اور بڑھا لو، اتنی بڑی سلطنت ہم تمہیں دے دیتے ہیں. ولک مشتحت نفسک، اور اس 50 گنا اس بڑی زمین میں ہر وہ چیز ہے جس کو تمہارا جی چاہے، ولذت عینک، اور جن چیزوں کو دیکھنے سے تمہیں دنیا میں سکون ملتا تھا، دنیا میں تمہاری خواہشات کی تسکین ہوتی تھی، وہ سب چیزیں تمہارے دکھانے کے لیے ہیں. اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اللہ اے پروردگار، فاعلاہم منزلتن، اللہ یہ تو اس آدمی کا حال ہوا جو سب سے کم درجے کا ہے، اللہ سب سے اعلیٰ درجے کی جنت جو ہوگی اس میں کیا ہوگا. اللہ تعالیٰ نے کہا اولئک الذین اردت ورثت کرامتہم بیدی، وہ تو میرے ایسے بندے ہیں جن کی عزت جن کا احترام، جن کی بزرگی، جن کے ساتھ ہمارے انعامات میں نے اپنے ہاتھ سے تیار کی. وہ ختم تو علیہا، ایسی ایسی چیزیں ہیں جن پہ میں نے مہر لگا دی ہے کہ میرے بندے آئیں اور ان چیزوں کا استعمال شروع کریں. فلم تر عین ولا تسمع اذن ولم یخطر علی قلب بشر. دیکھو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، کائنات میں کسی آدمی کی آنکھ نے وہ چیزیں نہیں دیکھی، کسی کان نے وہ آواز نہیں سنی، کسی کے وہم و گمان میں وہ چیزیں نہیں ہیں جو ہم اپنے ان بندوں کو دیں گے جن کے لیے میں نے اپنے ہاتھوں سے وہ چیزیں تیار کی ہیں. یہ ہے اللہ کا معاملہ، یہ ہے خدا کی تقدیر، اس دن بھی نافذ ہوگی اور اس دن بھی لوگوں کے سامنے آئے گی. اس لیے یہ تقدیر کا معاملہ ہے نا. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں جتنا تذکرہ کیا ہے، یہ آخری بات حضرت کی چل رہی ہے. حضرت فرماتے ہیں کہ وہ ہوا قولو ان القلوب بین اصبعین، اور دیکھو یہ جتنی بھی تقدیر ہے اصل میں تو اللہ تعالیٰ کی دو انگلیوں کے درمیان انسانوں کے ارادے اور دل ہیں. یقلبھا کیف یشاء، اللہ جیسے چاہتا ہے ویسے ہی ان کو پھیر دیتا ہے. تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت کا مطلب یہ کہ تقدیر میں اور ظاہر میں جو اسباب ہیں یہ ایک دوسرے کے خلاف نہیں ہیں. یہ اسباب کا اختیار کرنا خود یہ بھی تقدیر میں شامل ہے. اور بڑی بلیغ مثال دی، بہت خوبصورت مثال دی، کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے بات کی گئی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا یہ اللہ ہی کی تقدیر ہے جس کی طرف میں لوٹ کے جا رہا ہوں، جہاں فوجیوں کے پاس نہیں جا رہا، مدینہ منورہ جا رہا ہوں. تو مطلب کہنے کا ان کا یہ ہے کہ یہ جو تھوڑا سا اختیار اللہ نے دیا ہے، انسان کو چاہیے کہ اپنے اختیار کو خیر کے کاموں میں استعمال کرے اور اپنے اختیار سے گناہ سے بچے. اس کے باوجود کوئی چیز ہو جاتی ہے تو بس پھر وہ تقدیر ہے اس کی، اللہ کے ہاں سے توبہ کر لے، ملامت ہے، شرمندگی ہے، یہ چیزیں. اور رہ گئی یہ بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کے دل اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان ہے، یہ وہ چیز ہے جو کئی جگہ حدیث میں آئی ہے. مثلا سنن کبریٰ میں امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو لائے، اور امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کی جو سنن کبریٰ ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت آتی ہے. بس حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے آخری بات یہاں یہ فرمائی ہے، اس سے حضرت کا کلام ختم ہوا اور تقدیر کی یہ بحث اس حد تک ختم ہوئی. اب اصل جو بات ہے تقدیر کی وہ انشاءاللہ اس کے بعد عرض کرتے ہیں. تین نقطے اور ہیں، ان پر غور کر لینا چاہیے. پہلے اس حدیث کو پڑھ لیتے ہیں جو حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہی ہے. ہم پھر عرض کرتے ہیں کہ جو کچھ کہا سنا جاتا ہے یہ سب تعلیم کا مسئلہ ہے. اگر سمجھ میں نہیں آتی اور یہ باتیں دقیق لگتی ہیں، تعلیم حاصل کرنے میں، تعلیم کے بیان میں کچھ مشکل ہوتی ہے، تو پھر ان چیزوں کو نہیں سننا چاہیے. اللہ کو یاد کرنا چاہیے، خدا کا ذکر کرنا چاہیے. کیا فائدہ یہ بھی سمجھ نہ پائے آدمی اور وقت ضائع ہو جائے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے، ان کا کن تو اسمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم یکسر ان یدعو، میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اکثر سنا، آپ اللہ سے یہ دعا مانگتے رہتے تھے، اکثر یہ دعا مانگتے تھے. کیا دعا تھی؟ یا مقلب القلوب، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اے وہ ذات جو دلوں کو پھیر دیتی ہے، اے اللہ میرے دل کو اپنے دین پر قائم رکھ، اے اللہ میرے دل کو صحیح عقیدہ دین اس پر قائم رکھ. یہ ہے وہ چیز جو حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے کہی، حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام نے کہی کافروں سے، اور انہوں نے کہا دیکھو ہم اس دین میں کفر میں آ جائیں اور کافر بن جائیں معاذ اللہ، یہ ہو نہیں سکتا جب تک کہ اللہ نہ چاہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے اپنے رنگ میں ارشاد فرما رہے ہیں. عرض کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں اور عرض یہ کہ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے اللہ میرے دل کو اپنے دین پر قائم رکھی. قال، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیس من آدمی الا وقلبه بین اصبعین من اصابع اللہ ان شاء اقامه وان شاء ازاغه. دیکھو عائشہ رضی اللہ عنہا، جتنے بھی انسان ہیں نا، ان سب کے دل اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان ہیں. اللہ تعالی کی انگلیوں میں سے دو انگلیوں کے درمیان ہے. اب اللہ کی انگلیاں کیسی ہیں، اللہ کا ہاتھ کیسا ہے، چیزیں کیسی ہیں، اس سے پہلے بحث ہو چکی. انشاء اقامہ، اللہ چاہے تو انہیں اپنے دین پر قائم رکھتا ہے، سیدھا رکھتا ہے، انشاء ازاغہو، اور اللہ چاہے تو اپنے دین سے ہٹا دیتا ہے اور وہ دل ٹیڑے ہو جاتے ہیں. بس اس سے ڈرتے اور بچتے ہوئے میں کہتا ہوں، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں کہ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینے کا، اے دلوں کو پھیر دینے والی ذات میرے دل کو اپنے دین پر قائم رکھی. ہم سب کو بھی یہی دعا مانگتے رہنا چاہیے. جتنی دیر تقدیر کی بحث میں الجھنا ہے اس سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ اتنی دیر، اس سے بھی آدھی دیر، یہ دعا اللہ سے مانگ دی جائے. یہ کام کرنے کے ہیں، جو کرنے کے کام ہیں ان کو بھی تو آدمی سوچے کہ مجھے کیا کیا کرنا ہے. ایک اور صحابی رضی اللہ عنہ، حضرت نواس رضی اللہ عنہ، وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے ارشاد فرمایا کہ کوئی دل ایسا نہیں ہے جو رحمان کی دو انگلیوں کے درمیان نہ ہو. انشاء اقامہ، اللہ اگر چاہے تو اسے صحیح راہ پر رکھتا ہے. انشاء زاغہ، اللہ چاہے تو اس دل کو ٹیڑھا کر دیتا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ بات ارشاد فرمانے کے بعد کہا کرتے تھے، ارشاد فرمایا کرتے تھے ہم سے، ہمارے سامنے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے تھے کہ اللہم مقلب القلوب، اے پروردگار جو دلوں کو پھیر دیتا ہے، ثبت قلوبنا علی دینک، اللہ ہمارے دلوں کو اپنے دین پر قائم رکھی. وہاں واحد کا صیغہ آیا ہے پہلے، یا مقلب القلوب، اے دلوں کو پھیر دینے والے، ثبت قلبی علی دینک، اللہ میرے دل کو اپنے دین پر قائم رکھ. یہاں جمع کا صیغہ آ گیا کہ ثبت قلوبنا علی دینک، اللہ صحیح عقیدے پہ میرے دل کو قائم رکھیے، میرے دل میں صحیح عقیدہ جاگزین ہو جائے. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، والمیزان بید الرحمن، اور دیکھو یہ جو ترازو ہے نا، یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ تعالیٰ لوگوں کو اس کے ذریعے اوپر نیچے کرتا ہے، اور قیامت تک یہ بات رہے گی. کوئی قوم اوپر ہو جاتی ہے، کوئی قوم نیچے ہو جاتی ہے. ترازو کا کیا مطلب؟ یا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح عقیدے کے ساتھ ترازو کا ذکر اس لیے کیا کہ یہ بتانا چاہا گویا کہ دیکھو معاش میں جب تنگی پیدا ہوتی ہے تو اللہ سے شکایت پیدا ہوتی ہے انسان کے دل میں، حتیٰ کہ وہ کفر تک چلا جاتا ہے معاذ اللہ، اور کفر کی وجہ سے وہ خدا کے دین کو چھوڑ دیتا ہے. معاشی تنگی کی وجہ سے خدا کے دین کو چھوڑ دیتا ہے، اقتصادی معاشی بدحالی کی وجہ سے دین کو چھوڑ دیتا ہے. تو کہیں یہ فقر و فاقہ تمہیں کفر تک نہ پہنچا دے. اللہ سے دعا مانگتے رہنا اور عرض کرتے رہنا کہ اللہم مقلب القلوب، اے دلوں کو پھیرنے والے، ثبت قلوبنا علی دینک، ہمارے دلوں کو اپنے دین پر قائم رکھیے. یہ جو اتار چڑھاؤ ہے قیمتوں کا، مارکیٹ میں مندہ ہو جائے چنگا ہو جائے، یہ سب اللہ کے اختیار میں، اور یہ قیامت تک رہے گا. تو معیشت کے باب میں تنگی ہو یا خوشی ہو، اللہ سے یہ دعا مانگتے رہنا کہ اے پروردگار تیرا دین محفوظ رہے میرے دل. اور اسی سے ملتی جلتی تیسری روایت حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہما کی، انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، ارشاد فرماتے تھے کہ تمام انسانوں کے دل اللہ کی رحمان کی دو انگلیوں کے درمیان معلوم ہے کیسے ہیں، کا قلب واحد، جیسے تم میں سے کسی ایک انسان کا دل. پوری کائنات کے لوگوں کے دل اللہ کی انگلیوں میں ایسے ہیں جیسے ایک انسان کا دل. یسرف کیف یشاء، اللہ جیسے چاہتا ہے ان کے ساتھ کرتا ہے، چاہے گمراہی کی طرف لے جائے چاہے تو ہدایت کی طرف. اور پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا اللہ کی بارگاہ میں اور یہ دعا مانگی کہ اللہم مصرف القلوب، اے اللہ جو دلوں کو پھیر دیتا ہے، صرف قلوبنا الی طاعتک، اللہ ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت کی طرف پھیر دیجیے، گناہ سے، معصیت سے، نافرمانی سے، اے پروردگار نیکی کی طرف، اطاعت کی طرف، اپنی فرما برداری کی طرف پھیر دیجیے. حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف دعائیں مانگ لی، تینوں جملے آ گئے، مگر تینوں کا مفہوم ایک ہی ہے. پہلی دعا تھی اللہم مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اور دوسری تھی اللہم مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، اور تیسری آگئی اللہم مصرف القلوب صرف قلوبنا الی طاعتک. تینوں جگہ امام نسائی رحمت اللہ کی روایت ہے الفاظ بدل گئے مگر مفہوم ایک ہی ہے کہ اللہ سے دعا مانگتا رہے کہ پروردگار میرے دل کو اپنی اطاعت پر، اپنے دین پر، اپنی فرما برداری پر قائم رکھی. یہی روایت مشکات میں بھی آئی ہے. عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام انسانوں کے دل وہ اسی طرح ہیں جس طرح ایک آدمی کا دل ہوتا ہے، قلب واحد، جیسے ایک آدمی کا دل، اور اللہ جیسے چاہے انہیں پھیرتا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا مانگی اور عرض کیا کہ اللہم مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک، اے پروردگار، اے دلوں کو پھیرنے والے، اے اللہ صرف قلوبنا علی طاعتک، اللہ ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت کی طرف پھیر دیجئے. یہ اس لیے کہا کہ انسان کا دل پھر جاتا ہے اور انسان کا دل، اس کا اعتبار نہیں رہتا، بس حق تعالی شانو جیسے چاہیں اسے اوپر نیچے کر دیں. تو آدمی اپنی طرف سے عرض کرتا رہے کہ اللہ جس چیز پر میں چاہتا ہوں کہ میرے دل کو ثبات آ جائے اور دل جم جائے وہ تیری اطاعت ہے. اس لیے انسان جتنے بھی اعمال کرتا ہے نیکی اور بدی کے، اللہ تعالیٰ اس انسان کو سہولت دیتا رہتا ہے، اور پھر اللہ کی تقدیر نافذ ہونی ہوتی. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص ایسا نہیں ہے جس کے دو گھر نہ بنے ہوئے ہوں، ایک جہنم میں اور ایک جنت میں. ہر آدمی کے دو گھر ہیں، جو جنتی ہے وہ بھی اپنا گھر جہنم میں دیکھے گا اور جو جہنمی ہے وہ بھی اپنا گھر جنت میں دیکھے گا. ایک روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انہیں دکھایا جائے گا تاکہ ان کی حسرت بڑھ جائے اور ان کا شکر بڑھ جائے. جنتی جب جہنم میں گھر دیکھے گا نا اپنا، کہ اگر زندگی کسی اور طرح گزاری ہوتی تو آج اس کھڈے میں پڑا ہوا ہوتا اور یہاں آگ میں جھلس رہا ہوتا اور آگ میں یہاں تڑپ رہا ہوتا. شکر ادا کرے گا اللہ کا کہ تیری مہربانی، آپ کا احسان، آپ کی عنایت، آپ کی کرم نوازی کہ آپ نے اس سے بچایا اور جنت میں جگہ دے دی. اور جہنمی جب جنت میں اپنا گھر دیکھے گا تو اس میں حسرت میں اضافہ ہوگا کہ کاش زندگی میں کچھ کر لیا ہوتا، کاش وہ جو تھوڑا سا اختیار تھا اس اختیار کو استعمال کر لیا ہوتا، کاش ایسے ہو جاتا، ایسے ہو جاتا، اور آج اس گھر کو لے لیتا. حسرتوں کے طوفان اور سمندر اس کے دل میں موجزن ہوں گے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم نے عرض کیا اللہ کے رسول، جب دونوں جگہ گھر موجود ہیں اور اللہ نے ایک جگہ دے ہی دینا ہے تو افلا نتقل علی کتابنا، تو جو کچھ تقدیر میں لکھا ہوا ہے وہ ہو ہی جائے گا، پھر ہم عمل کیوں کریں، بیٹھ جاتے ہیں ایسے ہی، جو اللہ نے کرنا ہے کرے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے کس طرف کی بات سمجھائی، آپ نے فرمایا نہیں نہیں، عمل کرو، تم میں سے ہر آدمی کے لیے وہ اعمال آسان کر دیے جاتے ہیں جس کے لیے وہ پیدا ہوا ہے. اما من کان من اہل السعادہ، تم میں سے جو آدمی جنت کے لیے پیدا ہوا ہے اور اللہ اسے جنت میں بھیجے گا، خدا اس کے لیے نیکی کے کام آسان کر دیتا ہے، اور جو شقی اور بدبخت ہے اللہ اس کے لیے بدبختی اور گناہ کے کام آسان کر دیتا ہے. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ آلہ کی آیات پڑھی، یہ اس سے پہلے عرض کی جا چکی ہیں، سنائی جا چکی ہیں، پیش کی جا چکی ہیں ترجمے سمیت، کہ جو انسان جس چیز کے لیے وہ چاہتا ہے کہ وہ کرے اللہ تعالیٰ اس کو اس چیز کے لیے آسانی فراہم کر دیتے ہیں. تو اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے آسانی ڈھونڈے، نیکی کی راہ میں آسانی کی دعا مانگے کہ اللہ اس کے لیے خیر کے کام آسان کر دے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عمل کی طرف توجہ دلاتے تھے اور بتاتے تھے کہ اعمال یہ صحیح کرو، مسلمانوں کے تمام معاملات میں یہ بتاتے تھے، اس لیے کہ اس سے انسانی اخلاقیات پر خاص اثر پڑتا ہے. اگر تقدیر کو انسان مانے، آپ کہیں گے اس کا فائدہ کیا ہے؟ فائدہ یہ ہے کہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، فائدہ یہ ہے کہ اللہ کی تقدیر کو ماننا در حقیقت تقدیر اللہ کی صفت ہے، اس کو ماننا ہے، اس پر جنت اور جہنم کا دار و مدار ہے، کفر اور اسلام کا دار و مدار ہے. ایک آدمی کہتا ہے میں تقدیر کو نہیں مانتا تو معاذ اللہ وہ کفر کا جملہ کہتا ہے، بہت بڑی چیز ہے. اس لیے یہ ساری تعلیم صحیح عقیدے کی ہے، اور صحیح عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کی تقدیر کو مانے. اور اس کا دوسرا اثر، اگر لوگوں کے دل میں بات بیٹھ جائے تو بڑے بڑے مسائل خود بخود حل ہوتے ہیں. حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں آتا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی عورت کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اپنی سوکن کے متعلق اپنے شوہر سے یہ مطالبہ کرے کہ اسے طلاق دے دو. آپ نے فرمایا یہ خیال نہ کرے وہ عورت کہ رزق کا پیالہ اس کے لیے تنہا خالی ہو جائے. دیکھا آپ نے کیسی حدیث ہے, زبردست بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. شوہر نے دو شادیاں کر لی, اب جو پہلی بیوی ہے وہ کہتی ہے دوسری کو کسی طرح طلاق ہو جائے, اور دوسری پہلی کے متعلق کہتی ہے کہ اسے چھوڑ دے طلاق دے دے. کیوں؟ اس لیے کہ اصل مسئلہ تو پیسے کا ہے نا, کہ ہاں دوسری کے لیے جو نئی آئی ہے نا اس کے لیے دیکھو گوشت بھی آ رہا ہے, سبزی بھی آ رہی ہے, کیسے اچھے پھل آ رہے ہیں, کیسے عمدہ زیور ہیں, کیسے اجلے کپڑے ہیں, کیا کیا چیزیں یہ لاتے ہیں ان کے لیے, اور ہمیں دیکھو ہمارے لیے کچھ نہیں. اور وہ جلی جا رہی ہے دوسری, وہ کہتی ہے کہ پہلے آ گئی تھی, گھر اس نے سنبھالا ہوا ہے, ہر چیز اس کے پاس ہے, کیونکہ اس کے بچے بھی ہیں نا اس لیے دل اس سے زیادہ لگتا ہے, میرے لیے کم چیزیں لاتے ہیں, اس کے لیے زیادہ لاتے ہیں, اس کو وقت زیادہ دیتے ہیں. حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حسد کی جڑ کاٹ دی اور آپ نے فرمایا خبردار کبھی بھی اپنی سوکن کے متعلق یہ نہ لانا دل میں, یہ خیال نہ کرنا, اپنے شوہر سے مطالبہ نہ کرنا کہ اسے طلاق دے دے اور رزق جو ہے وہ صرف تمہارے لیے رہ جائے. یاد رکھو فَإِنَّمَا لَهَا مَا قُدِّرَ لَهَا, ہر عورت کو وہی ملے گا جو اللہ نے اس کے نصیب میں لکھ دیا. اب لڑ لے اللہ سے کہ میری سوکن کے لیے اللہ تو نے کیوں زیادہ لکھا ہے, تاکہ حسد کے ساتھ ساتھ معاذ اللہ ایمان بھی جائے. اور یہی وہ چیز ہے جو ابو سعید رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم ایک غزوے میں تھے اور وہاں سے جو باندیاں ہمیں ملی ان سے ہم نے تعلق قائم کیا, مگر آخری مرحلے تک ہم ان عورتوں سے الگ ہو جاتے تھے. یہ سارے لڑکے تو تھے, حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ کی عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے وقت بھی کوئی 20-22 برس کی تھی, اور ظاہر ہے کہ یہ غزوہ پہلے آیا. کس وجہ سے الگ ہو جاتے تھے؟ ڈر یہ ہوتا تھا کہ اگر اس عمل کے دوران ہم فارغ ہو جائیں تو پھر اولاد ہو جائے گی, کہیں اولاد نہ ہو جائے. تو کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں یہ لڑکے ایسے کرتے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا واقعی تم ایسے کرتے ہو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گویا یقین نہیں آیا کہ یہ افواہ ہی ہے, تو مختلف لوگوں کو بلا کر پوچھا اور 3 مرتبہ پوچھا, ارشاد فرمایا واقعی ایسی بات ہے, تم لوگ ایسے کرتے ہو؟ ان کا جی اس عمل کے اختتام پہ ایسے ہی ہوتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھوڑو, جتنے بچے ہونے ہیں نا قیامت تک, ما من نسمت کائنت الا یوم القیامت الا ہی کائنت, جتنی بھی زندگیاں آنی ہیں, جتنی بھی اولادیں ہونی ہیں, وہ ہونی ہی ہونی. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان اپنے اسباب اور وسائل کو نہ دیکھے, ان پر بھی نظر رکھے اور اپنی حد تک اولاد کے معاملے میں اللہ نے جو اختیار دیا ہے ہونے یا نہ ہونے کا اس کو بھی استعمال کر لے. لیکن یہ کہ تمام تر احتیاط کے باوجود اگر اولاد ہوتی ہے تو اس میں گھبرانے کی کیا بات ہے, ناراض ہونے کی کیا بات ہے؟ جس اصول کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اگر اس کو انسان سمجھ جائیں تو یہ معاش کی کشمکش جس نے گھر گھر میں فساد ڈال رکھا ہے اور لوگوں کی نیندیں اڑی ہوئی ہیں اس سے نجات مل جائے, اور اچھی طرح جان لے کہ میں جو کچھ ہو سکتا ہے کرتا ہوں, صبح جاتا ہوں دفتر شام کو واپس آتا ہوں, سارا دن نوکری تلاش کرتا ہوں, نوکری ملی ہوئی ہے محنت کرتا ہوں, جتنا رزق اب ملنا ہے اتنا ہی ملنا ہے, اس سے زیادہ اب میں کیا کروں؟ یہ سرمایہ داروں کی اور مزدوروں کی جنگ, یہ زمینداروں کی اور زمینوں کے مالکان کی جنگ, اور یہ سارا کمیونزم, اور یہ جتنے بھی خاندانی منصوبہ بندی اور یہ سب چیزیں ہیں, یہ سب ایک طرف دھری کی دھری رہ جاتی ہیں اگر تقدیر پر پورا ایمان ہو جائے کہ مجھے جو عمل کرنا ہے میں اس کو دیکھوں اپنی طرف سے پورا عمل, اور اس عمل کے نتائج میں کچھ کمی بیشی ہے تو بس اسے اللہ کے حوالے کر دوں, کیا تعالی شانہ کی طرف سے ہے, اللہ اس چیز کو بہتر جانتا ہے, مجھے اس میں زیادہ تردد اور چنتا میں نہیں پڑنا چاہیے. اس لیے تقدیر اللہ کی, جو اس نے طے فرما دیا ہے اس پر ایمان لانا ضروری ہے. تقدیر کے معاملے میں اللہ کی اطاعت ضروری ہے. جتنی بھی چیزیں ہیں, جتنی بھی باتیں ہیں تقدیر کی سب اللہ کی طرف سے ہیں, اور ان چیزوں پر انسان ایمان لائے. اسی لیے جو بنیادی عقیدہ ہے اس کے متعلق آتا ہے کہ والقدر خیری و شرری من اللہ تعالی, اور تقدیر میں اچھائی اور برائی یہ سب اللہ کی جانب سے. سورہ النساء میں اسی سے ملتی جلتی بات وہی کہ ایک عورت اپنی سوکن کے لیے طلاق کا مطالبہ نہ کرے, اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو ازل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے نتیجے میں جو کچھ ارشاد فرمایا تھا اسی سے ملتی جلتی بات اللہ تعالی نے سورہ النساء میں بیان کی. اور اللہ نے فرمایا جو کچھ ہم نے کسی کو دیا ہے نا کبھی بھول کے بھی اس کی تمنا نہ کرو. ولا تتمنوا, ہرگز تمنا نہ کرنا جو کچھ بھی ہم نے ایک انسان کو دوسرے انسان کی بنسبت زیادہ دیا ہے. کسی کے پاس کم ہے, کسی کے پاس زیادہ ہے, کسی کے پاس گاڑی ہے, کسی کے پاس سائیکل ہے, کسی کے پاس موٹر سائیکل ہے, بڑی گاڑی ہے, چھوٹی گاڑی ہے, بڑا مکان ہے, چھوٹا مکان ہے, ہزار چیزیں ہیں زندگی میں. انسان چیزوں کو دیکھتا ہے اور انسان کہتا ہے کہ اللہ نے اسے اتنا کچھ دے دیا, مجھے کیوں نہیں دے دیا. اللہ نے فرمایا بالکل بھول کے بھی تمنا نہ کرو, جو کچھ جس کو ہم نے دیا ہے وہ ہماری تقسیم ہے. ہم نے کسی خاص مصلحت اور کسی خاص وجہ سے اگر کسی کو دے دیا ہے تو تم ان چیزوں کو دیکھ کر حسد میں مبتلا ہو جاؤ, ان چیزوں کو دیکھ کر اللہ کی تقسیم پر اعتراض کرنے لگو. اللہ نے منع کر دیا, اللہ نے کہا یہ نہ کرو. اب عجیب بات لگتی ہے, آخر انسان ہے نا, دل میں تو آتا ہے کہ اللہ نے اسے اتنا کچھ دے دیا, مجھے اللہ تعالیٰ دے دیتا تو کیا ہوتا, اللہ نے مجھے کیوں نہیں دیا. اس طرح کے اعتراضات دل میں پیدا ہوتے ہیں معاذ اللہ. اللہ تعالیٰ نے اس کا حل بتایا. اللہ نے فرمایا وَسَأَلُ اللَّهَ مِن فَضْلِ, اللہ سے اس کا فضل مانگو, بجائے اس کے کہ تم اپنے بھائی سے حسد کرو, جلو, ہماری تقسیم پر اعتراض کرو. دیکھو اللہ سے فضل مانگو. اس آیت کو آپ پڑھیے اور غور کیجئے, بہت بڑی چیز ہے اللہ نے جو اس آیت میں بیان کیا ہے, تاکہ انسانوں کے دل حسد سے صاف ہو جائیں. پانچویں پارے میں سورہ النساء کی یہ آیت نمبر 32 ہے. اللہ نے فرمایا ولا تتمنوا ما فضل اللہ به بعضکم علی بعض, اور مت ہوس کرنا جس چیز میں اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کو دوسرے انسان کی بنسبت زیادہ دے دیا ہے, بڑائی دے دی ہے. للرجال نصیب مما اکتسبوا, ہم نے مردوں کا وہ حصہ رکھا ہے جو کچھ وہ کماتے ہیں. وللنساء نصیب مما اکتسبن, اور عورتوں کو وہ حصہ ہے جو اپنا کماتی. عورت نوکری کرتی ہے, کماتی ہے, گھر سے باہر جاتی ہے, حالات ایسے ہیں نہیں گزارا ہوتا, تو عورت کسب کرتی ہے, کماتی ہے. اللہ نے فرمایا جو کچھ ہم نے اس کو دیا ہے اس کی کمائی میں سے, اور جو تمہیں تمہاری کمائی میں سے ملا ہے اس پر حوث مت کرو. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان کے جی میں آتا ہے نا, اب اللہ تعالیٰ سے کیا عرض کرے. اللہ نے فرمایا اصل کام کرنے کا حسد نہیں, اصل کام یہ ہے کہ وَسْأَلُ اللَّهَ مِن فَضْلِ, اللہ سے اس کا فضل مانگو, اللہ تعالیٰ سے درخواست کرو, اللہ تعالیٰ سے کہو کہ پروردگار جو کسی کو دیا ہے مجھے بھی دے دیں, میرے ساتھ بھی مہربانی کر دیں. تو کرنے کا کام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا بتا دیا, بس اللہ من فضل, اللہ سے اس کا فضل مانگو, یہ کام ہے جو کرو. عورتوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول کیا وجہ ہے, اللہ تعالیٰ ہر جگہ مردوں کا کہتا ہے اور عورتوں کا کوئی حصہ نہیں, تو اللہ تعالیٰ نے یہ میراث کی آیت نازل فرمائی. اللہ نے کہا مردوں کا اپنا حصہ ہے بھائی, لیکن یہ تھوڑا ہی ہے کہ عورتوں کا حصہ نہیں, ان کا بھی حصہ ہے. لیکن اگر کبھی حسد کا خدشہ ہو, اور نہ بھی ہو حسد کا خدشہ, وسل اللہ من فضل, اللہ سے اس کا فضل مانگو. ان اللہ کان بکل شئین علیما, اللہ تعالیٰ کو ہر چیز معلوم ہے. اللہ جانتا ہے کہ کس کو کیا دینا ہے, اللہ جانتا ہے کہ کس کے لیے کتنی معیشت ہے. تو اس لیے یہ اللہ کی تقدیر میں جو چیزیں ہیں, جب تقدیر پر ایمان آتا ہے تو بہت سے مسائل حل ہو جاتے ہیں. انسان کوشش کے باوجود, محنت کے باوجود نتیجے میں کمی دیکھتا ہے, اللہ کے حوالے کر دیتا ہے کہ ان کو ایسے ہی منظور ہے. حادثات ہو جاتے ہیں بڑے بڑے, ان پر صبر کر لیتا ہے کہ ان کی رضا، ان کی خوشی، ان کا معاملہ یہی ہے، انہوں نے یہ لکھا تھا، انہوں نے یہ طے فرما دیا تھا. بڑی بڑی خوشی کے مواقع آتے ہیں اور دل میں معاذ اللہ کبھی کبھی یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ ہاں آج پتا چلے گا کہ کون کس درجے میں ہے، کس کے پاس کتنی رقم ہے، کس کا سکہ چلتا ہے، آج پتا چلے گا ہمارے دشمنوں کو کہ ہمارے پاس کتنا زور اور طاقت ہے. ان سارے مواقع پر اگر تقدیر پر ایمان ہو تو کہتا ہے اللہ یہ بھی تیری چیز ہے، یہ خوشیاں بھی آپ ہی کی عنایت ہے، یہ اولاد، یہ مال، یہ ملک، یہ عہدے، یہ سب چیزیں تیری عنایت ہیں. اپنا آدمی کو کچھ نظر نہیں آتا، اللہ کے حوالے کر دیتا ہے. تقدیر کا انسان کی عملی زندگی میں یہ فائدہ ہوتا ہے. اس لیے یہ تقدیر کے فوائد ہیں، اور سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہے، 100 فائدوں کا ایک فائدہ کہ اس پر ایمان اور کفر کا دار و مدار ہے. اللہ تعالیٰ نے ایمان لانے کا حکم دیا ہے تقدیر پہ، اور جو تقدیر کا انکار کرتا ہے وہ بہت بری بات ہے، کفر کی بات ہے، اللہ کی ناراضگی کی بات ہے.